أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والله خير الناصر ومعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. آداب زندگی کے حوالے سے زندگی کے مختلف نشیب و فراز اور پہلوؤں پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم ایک شوہر کی حیثیت سے بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے جو آداب دین نے بیان کیے ہیں اور قرآن نے اور رسول کریم کی سیرت و سنت نے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں ان کے حوالے سے وہ امور بیان کرنا چاہتے ہیں جو ہماری دنیاوی سعادت کا بھی باعث ہیں اور اخروی نجات کا بھی باعث ہیں. مجموعی طور پر نکاح اور بیوی کی جو حیثیت ہے انسانی زندگی میں اس کو قرآن کریم نے جا بجا ارشاد فرمایا ہے اور اسی حساب سے اس کے حوالے سے ذمہ داریوں کا تعین بھی کیا ہے. سورہ اعراف کی 189 آیت ہے جعل منہا زوجہا لیسکن الیہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ہی تمہاری زوجات کو پیدا کیا ہے تاکہ تم سکون پا سکو. مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کی تسکین کا باعث قرار دیا گیا ہے. چونکہ تسکین کا باعث قرار دیا گیا ہے اور تسکین طرفینی ہے یعنی اس کے دو اطراف ہوتے ہیں, دو لوگ ہوتے ہیں, دو لوگوں کے مشترکہ زندگی کی تسکین کی بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے احادیث میں شادی کے حوالے سے اور بیوی کو گھر لانے کے حوالے سے اتنی تاکید ہے کہ اس پہلو پر اگر گفتگو کی جائے تو شاید بہت زیادہ ٹائم لگ جائے. صرف ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المقنعہ میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے. آپ نے بیان فرمایا اور المقنعہ میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے, فرمایا کہ رکعتن یسلیہا متزوج افضل من 70 رکعتن یسلیہا عزب. دو رکعت نماز جو شادی شدہ انسان پڑھتا ہے غیر شادی شدہ فرد کی 70 رکعت نمازوں پر یہ دو رکعت نماز فوقیت رکھتی ہے. اس حوالے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے. اس روایت میں امام صادق فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک محفل میں تھا. ایک شخص میرے بابا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے بابا نے پوچھا کہ تم نے شادی کی ہے؟ کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ چاہے پوری دنیا مجھے مل جائے لیکن میری ایک رات ایسی بسر ہو جس میں میں غیر شادی شدہ رہوں یا میری زوجہ میرے ساتھ نہ ہو. اس کے بعد پھر اس حدیث کی طرف جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص شادی شدہ ہے دو رکعت اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی دو رکعت کی نماز غیر شادی شدہ فرد کی 70 رکعت نمازوں پر برتری رکھتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جس شخص نے شادی نہیں کی وہ شادی کرے. آگے فرمایا کہ اگر ایک شخص غیر شادی شدہ ہونے کی بنیاد پر پوری رات عبادت میں گزارے اور پورا دن روزہ رکھے لیکن اس کی نسبت ایک شادی شدہ شخص کی ایک چھوٹی سی عبادت فوقیت رکھتی ہے اور برتری رکھتی ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے 7 سونے کے سکے نکالے, اس شخص کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر شادی کرو. اور اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمائی, فرمایا کہ قال رسول اللہ, رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اتخذوا الاہل فانہ ارزق لکم, شادی کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے اور تمہاری روزی میں اضافہ فرمائے. چونکہ تنگ دستی کو دور کرنے کا ایک ذریعہ شادی کو اور نکاح کو قرار دیا گیا ہے, ایک ذریعہ بچوں کی ولادت ہے. ایک شخص روایات میں ہے کہ آیا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر تنگ دستی ہے, میں کیا کروں؟ فرمایا جا کے شادی کرو. کہا کہ میں شادی شدہ ہوں. کہا ایک اور کرو. اس طرح کی آپ کو متعدد روایات ملتی ہیں. اس وقت ہم تعدد ازدواج پر نہیں گفتگو کرنا چاہتے، لیکن بہرحال شادی کی جو برکتیں ہیں اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات اور احادیث ہماری رہنمائی فرماتی ہیں کہ ان کے اثرات انسان کی اپنی عملی زندگی میں کیا ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ کل اللہو المؤمن باطل، ایک مؤمن چاہے کوئی بھی کھیل کھیلے، کوئی بھی ایسی سرگرمی جو لہو شمار ہو وہ باطل ہے اس کے لیے. الا فی ثلاث، صرف تین مواقع ایسے ہیں جن میں ایسے کھیل اور ایسی سرگرمیاں اس کے لیے نہ صرف جائز ہیں بلکہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. فرمایا فی، پہلی چیز، فی تأدیبہ الفرس، جب کسی گھوڑے کو سدھانا ہو تو گھوڑے کو سدھاتے ہوئے جو کھیل کھیلا جاتا ہے یہ اس کے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. اور دوسری چیز، ورمیہ عن قوسہ، تیر اندازی، نشانہ بازی، نشانے پر رکھ کر مارنا، اس زمانے میں تیر اور آج کے زمانے میں بندوق، کوئی بھی ایسا اسلحہ جس کے ذریعے سے آپ نشانے پر رکھ کر مار سکیں اور سیکھ سکیں نشانہ بازی کو. اور تیسری چیز فرمایا، وملاعبتہ امراته فإنهن حق، ایک شوہر اپنی بیوی سے جو ہنسی مذاق اور کھیل کھیلتا ہے وہ اس کے لیے جائز ہے بلکہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. فرمایا کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزوں سے خوش نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کو انسان کے سکون اور اس کی زندگی کی نورانیت کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور ازدواجی زندگی سے دوری کو انسان کی زندگی کی تلخی اور تاریکی کا باعث قرار دیا گیا ہے. آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں. لباس کی خصوصیات کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خصوصیات لباس میں ہیں وہی خصوصیات زوجین میں ہیں. لباس آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے سے مانع ہے کسی بھی حوالے سے، سورج کا نقصان، دھوپ کا نقصان، بارش کا نقصان، طوفان کا نقصان، ہر ایسے نقصان سے مانع چیز آپ کا لباس ہے. بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے، اسی طرح سے باقی تمام مصائب و آلام کی راہ میں رکاوٹ اور مانع ہے جس طرح سے لباس انسان کے لیے مانع ہے. اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ لباس جو ہے انسان کی زینت کا باعث ہے، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے زینت کا باعث ہے. لباس انسان کے سکون کا ذریعہ ہے، اطمینان کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے جس طرح سے خاتون کو شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. اس میں صرف ایک شرط ہے، وہ ہے قرآن کریم نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، سورہ روم کی آیت ہے، فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ اللہ کی آیات اور نشانیوں میں سے ہے کہ تم میں سے ہی تمہارے لیے خلق کیا گیا ہے. کس کو؟ ازواجن، ایسے زوج کو، بیوی کے لیے شوہر کو اور شوہر کے لیے بیوی کو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ایک دوسرے سے تم سکون پا سکو، آرام پا سکو، اطمینان پا سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ شرط یہ ہے، یہ دو شرطیں، ایک یہ کہ بیوی اور شوہر کے درمیان مودت کا وجود اور دوسرا رحمت کا وجود، یعنی ایک دوسرے پر رحیم ہونا، ایک دوسرے پر کریم ہونا، ایک دوسرے پر مہربان ہونا، ایک دوسرے کی عیب پوشی کرنا، ایک دوسرے سے حب، محبت، مودت اور عشق کا اظہار کرنا. یہ چیزیں جو ہیں دین کی وہ تعلیمات ہیں جن کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے کچھ روایات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ خاتون جو ہے اس کے حقوق ہر صورت میں ادا کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کا جو بھی حق تم پر ہے اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو. حتیٰ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی औरत तुमसे तलाक मांगती है और उसको तुम तलाक देते हो, तो तलाक के बाद भी उसको राज़ी करो। यानी अब आपकी ज़िंदगी आगे नहीं चल रही उस खातून के साथ, लेकिन उसके बावजूद कहा गया है कि तलाक में भी उसका मेहर का जो हक है वो तो अदा करो, लेकिन उसके अलावा उसको इतना कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक दो कि वो राज़ी हो, नाराज़ होकर तुम्हारे घर से ना जाए। ये जो कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत है, फमसिकूहुन्न बिमारूफिन अव सर्रिहूहुन्न बिमारूफ, ये इसी चीज़ की तरफ इशारा है। इसी तरह से बीवी पर जुल्म करने से हमें सख्ती से रोका गया है, और वो जुल्म चाहे किसी भी नौईयत का हो, दिल दुखाने के हवाले से हो, बेजा सख्तियों के हवाले से हो, उसकी जायज़ ख्वाहिशात को रोकने के हवाले से हो, उसको झड़कने के हवाले से हो, डांटने के हवाले से हो, या कोई और उसकी शक्ल हो, कोई भी शक्ल हो, उससे हमें हर सूरत में रोका गया है। इसी तरह से एक और चीज़ तोहफ़ा देना है बीवी को, इस हवाले से हदीये के हवाले से हक़न अलमुत्तकीन के अगर कुरान करीम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि अपनी बीवियों को हदिया दिया करो ताकि उनके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और तुम उनसे मेहरबानी से पेश आओ ताकि उनके रवैये में तुम्हारे लिए हुब और इश्क पैदा हो। इजहार मोहब्बत का बहुत ज़्यादा हुक्म दिया गया है कुरान करीम के साथ साथ अहादीस मुबारका में कि औरत जो है वो फूल है। मसलन इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया से जब उनको नसीहतें फरमा रहे थे तो ये जुमला इरशाद फरमाया फरमाया कि फ़इन्नल मरअता रैहानतुन वलैसत बिक़हरमाना, औरत जो है फूल है, वो कोई हीरोइन नहीं है, वो कोई पहलवान नहीं है। फूल को उस तरह से उससे बर्ताव करो जिस तरह से फूल से किया जाता है, ऐसे नहीं जैसे किसी पहलवान से किया जाए, जैसे किसी बहुत बड़े ताकतवर मौजूद से किया जाए, ऐसा नहीं। कहा कि उसके साथ अपनी ज़िंदगी नेकी के साथ गुजारो, प्यार के साथ गुजारो, मोहब्बत के साथ गुजारो, इश्क के साथ गुजारो, इखलास के साथ गुजारो। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कुछ नसीहतें फरमाई हैं, उन नसीहतों पर ज़रा गौर कीजिएगा। मैं ख़ुद वो नसीहतें आपकी खिदमत में बयान करना चाहूँगा कि आपने क्या फ़रमाया। फ़रमाया कि ला गिना बिज़ौज अन सलासत अशिया फ़ीमा बैनहू व बैना ज़ौजती ही, शोहर पर तीन चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं कि अपनी बीवी से इन तीन चीज़ों में हमाहंग ज़िंदगी इख्तियार करे, हमाहंगी की शक्ल इख्तियार करे। एक ये कि मोहब्बत और अपने रवैये की खूबसूरती से उसको अपनी तरफ रागिब रखे, अपने रवैये की खूबसूरती और मोहब्बत से। इसी तरह से खुश अखलाकी से, अपने खुल्क और अखलाक को इस तरह से करे जिससे अट्रैक्शन पैदा कर सके अपने अंदर उसके लिए, और उससे दिलबरी के अंदाज़ में, ये मैं हदीस का मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, कि जिससे उसका दिल शोहर की तरफ रागिब हो। और तीसरा, अपने आप को अपने ज़ाहरी कपड़ों के लिहाज से, ज़ाहरी सूरत के लिहाज से, जिस्म की ज़ाहरी कैफियत के लिहाज से अपने आप को साफ़ सुथरा पुरकशिश रख कर उसकी रज़ामंदी हासिल करे। ये चीज़ें एक शोहर के हवाले से बीवी का हक बनते हैं कि वो शोहर जो है बीवी के इन हुकूक का और इन आदाब का ख्याल रखें। इसलिए इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी के लिए जीनत के साथ अपने आप को साफ़ सुथरा रखकर, ख़ूबसूरत रखकर उसके साथ ज़िंदगी गुजारता है तो बीवी की इफ़त की हिफाजत होती है। यानी बीवी की इफ़त और नामूस की हिफाजत का एक अंसर ये है। इसी तरह से अमीरुल मोमिनीन ने एक रिवायत इरशाद फरमाई, फरमाते हैं कि मैं घर में था, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सब्ज़ियाँ साफ़ कर रही थी, मैं मदद कर रहा था। मफ़हूम में बयान कर रहा हूँ चूँकि हदीस बहुत लंबी है। फरमाया कि इस असना में नबी करीम दाखिल हुए और उसके बाद फरमाया कि क्या मैं एक बात करूँ, सुनोगे? मैंने अर्ज़ किया लब्बैक या रसूलल्लाह, आप फरमाइए। तो आपने फरमाया कि जो शख्स घर के कामों में अपनी बीवी की मदद करता है उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला जो अजर अता फरमाता है वो شب کی زندہ داری یعنی پوری شب عبادت کرنے اور پورا دن روزہ رکھنے سے زیادہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی کی مدد کرنے والے, گھر میں مدد کرنے والے شوہر کو یہ اجر عطا فرماتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اے علی, یہ یاد رکھنا کہ اپنی بیوی کی گھر کے کاموں میں مدد وہی کرتا ہے جو اس سطح پر پہنچ چکا ہو کہ یا وہ صداقت کے یعنی صدیق کے عہدے پر فائز ہو, یا وہ شہادت کے یعنی شہید کے عہدے پر فائز ہو, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا کا بھی خیر چاہتا ہے اور آخرت کا بھی خیر چاہتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور روایت بڑی عجیب ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کی بد اخلاقی, بد خلقی, غصہ, لڑائی, جھگڑا, طنز اور اس طرح کی چیزوں کو تحمل کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے تحمل کرتا ہے, اس کے حوالے سے فرمایا کہ من صبر علی سوء خلق امرأته, جس نے اپنی بیوی کے سوء خلق یعنی بدتمیزی اور سختی, مزاج میں سختی اور اس طرح کی چیزوں کو برداشت کیا اور اللہ کی خوشی کے لیے برداشت کیا, اعطاہ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے, بکل مرت, ہر دفعہ کے عوض, جتنی بار وہ صبر کرتا ہے ہر دفعہ کے عوض, یصبر علیہا من الثواب مثل ما اعطى ایوب علی بلائه. حضرت ایوب کو آریوں سے کاٹا گیا تھا, ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا تھا, فرمایا کہ حضرت ایوب کو ان پر آنے والی اس بلا اور امتحان کے نتیجے میں عوض میں جو ثواب دیا گیا تھا, وہی ثواب اس شوہر کو اللہ دیتا ہے جو اپنی بیوی کی بدخلقی, بدتمیزی یا سختی کے مقابلے میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے. اب یہاں پر چند چیزیں ایسی ہیں, اگرچہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ انتہائی اہم ہے اور اسی پر جو ہے آج کی اس گفتگو کو ہم ختم کریں گے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی عفت کی حفاظت کرتا ہے, ناموس کی حفاظت کرتا ہے, تو اس کے لیے بعض جگہوں میں پھر اس کو تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے. وہ سختی جو بیوی کو آزاد نہ ہونے دے, یہ بھی بیوی کی مدد ہے, یہ بھی بیوی کو آتش جہنم سے نجات دلانے کا باعث ہے. اس لیے وہ چیزیں جن کا تعلق حرام و حلال سے ہے, وہاں پر بیوی کو مجبور کرنا بیوی کی مدد بھی ہے اور بیوی سے عشق اور محبت کی دلیل بھی ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسے معاملات میں خاموشی اختیار کرتا ہے یا راضی رہتا ہے, تو یہ شوہر کی بدقسمتی اور جہنم جانے کا باعث بھی ہے اور بیوی کی تباہی کا باعث بھی ہے. اس لیے ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی, اے علی, یاد رکھنا, من اطاع امراته اکبہ اللہ عز و جل علی وجہہ فی النار, جس شخص نے اپنی بیوی کی اطاعت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا. فقال علی علیہ الصلاۃ والسلام, امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, ما تلک الطاعۃ, یہ اطاعت کیا ہے, یہ بیوی کی بات ماننا کیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ شوہر کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیتا ہے؟ فرمایا, قال یأذن لها فی الذهاب الی الحمامات, اپنی بیوی کو عمومی ان مقامات پر جہاں پر خواتین نہاتی ہیں جانے کی اجازت دینا, یا عمومی اس زمانے میں حمام ہوتے تھے اور آج کے دور میں میرا خیال ہے شاید ہم اس کو سوئمنگ پول کہیں گے, وہاں پر جانے کی اجازت دینا, نمبر ایک. نمبر دو, والعرسات, وہ شادیاں جہاں پر بے حیائی ہو, جہاں پر حرام ہو, جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو, جہاں پر موسیقی ہو, جہاں پر بے پردگی ہو, جہاں پر جسموں کی نمائش ہو, والنائحات, اور وہ رونے کی سوگواری کی محافل جہاں پر اللہ کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہو, ولبس ثیاب الرقاق, اور پتلے نازک اور باریک کپڑے پہننے کی اجازت دینا. آج کے معاشرے میں ذرا آپ دیکھیے, عید کی تہواروں میں, خوشیوں کی تہواروں میں, شادیوں میں خواتین کیا کچھ کرتی ہیں, یہ جو کچھ بھی کرتی ہیں اگر شوہروں کی اجازت سے کرتی ہیں تو دونوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لیا ہے. اگر شوہروں کی رضامندی کے بغیر کرتی ہیں اور شوہروں کے روکنے کے باوجود خواتین یہ کرتی ہیں، جو بھی خواتین کرتی ہیں، تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہیں۔ لیکن بہرحال ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور ایک دوسرے کو بچانا ضروری ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے، یہ عورت کی آزادی پر قدغن نہیں ہے، بلکہ عورت کو تباہی سے بچانے کا سبب ہے۔ اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح کی سختیوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے اور حتیٰ اس خاتون کو بھی دیتا ہے۔ ایک اور نقطہ عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو پابند کیا ہے کہ ہر صورت میں بیوی کا مہر اس کو مکمل ادا کرے اور اس کو راضی کرے۔ اگر کوئی شخص بیوی کے مہر کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوئی سستی کرتا ہے اور ادا نہیں کرتا، بیوی اس سے راضی نہیں ہوتی، تو قیامت کے حوالے سے روایت ہے، میں روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قبل وفاته وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق بالله تعالى۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، اپنی زندگی کا آخری خطاب، اور اس خطاب کے بعد پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دنیا سے پردہ فرمایا گئے۔ فوعظ بمواعظ ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب۔ اس خطابت میں یا اس خطبے میں آپ نے ایسی گفتگو کی کہ ہمارے دل نرم ہوئے، ہماری آنکھیں چھلک گئیں، ہم رونے لگے، ہماری کیفیت ایسی ہوئی۔ اور اس میں جو جملے ارشاد فرمائے ہیں ان میں ایک یہ ہے، فرمایا وَمَنْ ظَلَمَ اِمْرَاتًا مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ الزَّانِن۔ جس شخص نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں زانی کی حیثیت سے اٹھے گا، زناکار کی حیثیت سے اٹھے گا۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو مخاطب کرے گا اور فرمائے گا کہ اے میرے بندے، زَوَّجْتُكَ أَمَتِي عَلَىٰ عَهْدِي، میں نے اپنی کنیز کو تمہارے عقد میں دے دیا تھا اور اپنے عہد پر عمل کیا تھا، فَلَمْ تَفِلِّي بِالْعَهْدِ، تم نے کیوں اپنے عہد پر وفا نہیں کیا اور تم نے اس کو پورا نہیں کیا؟ فَيَتَوَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طَلَبَ حَقَّهَا، پر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، اس خاتون کا حق اس مرد سے طلب کرے گا اور اس مرد کی نیکیاں جمع ہوں گی اور وہ نیکیاں اس خاتون کے حوالے ہوں گی۔ آگے عجیب ہے، فرمایا کہ طلب حقها فَيَسْتَوْجِبُ حَسَنَاتِهِ كُلَّهَا، اس مرد کے تمام حسنات جمع کر کے عورت کے حوالے کر دیے جائیں گے، یفی بحق کہا تھا کہ اس کا حق ادا ہو جائے، فیؤمر به الی النار، لیکن اس کا حق پورا ادا نہیں ہوگا، تب اس شخص کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں تقوی اور خدا خوفی اور اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔